بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہمارے یہاں تصوف کی کتابوں میں ایک اہم کتاب اکمال الشیم مشہور ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ بہت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں تعلیم میں بھی اس کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. اصل میں وہ اکمال الشیم جو کتاب ہے وہ کئی مراحل سے گزری اور ایک بزرگ گزرے ہیں آٹھویں صدی ہجری میں ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. ان کا نام تو تھا تاج الدین احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ اسکندری، لیکن وہ اپنے دادا کی طرف نسبت کے لحاظ سے ابن عطاء اللہ اسکندری کے نام سے اسی نام سے معروف ہوئے. بڑے اونچے بزرگوں میں تھے اور جو مختلف تصوف کے سلاسل ہیں شاذلی سلسلے سے ان کا تعلق تھا. تو ان کی کچھ نصیحتیں ہیں، ان کے کچھ ملفوظات ہیں جو مرتب شکل میں الحکم العطائیہ کے نام سے، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، الحکم العطائیہ کے نام سے جمع کیے گئے. لیکن یہ مختلف ملفوظات ہیں مختلف مضامین سے متعلق، کوئی بات فرما دی کوئی بات فرما دی، اس طرح مختلف ارشادات ہیں جو تصوف کا خلاصہ ہے. اس کے بعد چونکہ یہ ایک خاص انداز سے انہوں نے بیان فرمائے تھے، بعد میں ذہن میں بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ ملفوظات اگر عنوان کی ترتیب کے لحاظ سے جمع کر لیا جائیں کہ علم کے متعلق جو باتیں فرمائیں، توبہ کے متعلق کوئی باتیں فرمائیں، تو عنوانات کے لحاظ سے ان کو الگ کر لیا گیا. شیخ علی متقی برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان ملفوظات میں سے عنوانات کے لحاظ سے اس کو الگ الگ کیا، تو اس کا نام رکھا گیا تبویب الحکم العطائیہ. تو اصل میں تھا الحکم العطائیہ، اس کے بعد اس کا نام رکھا تبویب الحکم یا تبویب الحکم العطائیہ، اس لیے کہ تبویب ابواب کے لحاظ سے مرتب کر لیا. وہ کتاب عربی ہی میں تھی. اس کے بعد پھر حیات گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب پسند فرمایا تو حیات گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ کیا. ترجمہ تو کر دیا تھا ویسے ہی، بس کتاب کا ترجمہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا نام رکھا اتمام النعم. تو یہ الحکم العطائیہ، اس کے بعد تبویب الحکم، اس کے بعد اتمام النعم، یہ اردو جب ترجمہ ہوا. لیکن پھر بھی اس کو سمجھنا آسان نہیں تھا چونکہ اس میں گہری باتیں تھیں، ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا. تو اس کی پھر شرح لکھی حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے اس کی شرح لکھی. اب اس کا نام جب شرح لکھ دی تو اس کا نام رکھا گیا ارشاد یہ اکمال الشیم. تو یہ اکمال الشیم جو ہے وہ اخیر کے لحاظ سے اس کا نام ہے. وہ اصل میں ترجمہ تھا جو ہے سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس سے پہلے وہ تبویب الحکم تھی، اور اس سے پہلے اصل کے لحاظ سے الحکم العطائیہ تھی جو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں اور ان کی نصیحتیں ہیں. تو چونکہ وہ کتاب عام تعلیم کے طور پر جب پڑھی جاتی ہے تو اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہمارے عام طور سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو تعلیم میں ہوتی ہی تھی شروع، یعنی اخیر، تقریباً اخیر تک، اور اس کے بعد یہ میں نے معلوم کیا تھا دوسری جگہوں پر بھی اب تعلیم میں عام طور پر اس کتاب کی تعلیم نہیں کی جاتی، اس لیے کہ عام لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا تعلیم کے طور پر آسان نہیں ہوتا. سمجھا دیا جائے تو آسان ہے، کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، لیکن تعلیم کے طور پر اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. معلوم کیا تھا تو ڈابھیل میں بھی حضرت مفتی احمد صاحب انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اب اس کی تعلیم نہیں ہوتی، دوسری کتابیں جو آسان ہیں ان کی کر لیتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ کے اس کی تشریح اور وضاحت کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہی طریقہ آسان ہے کہ اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں سے جو اہم باتیں ہیں، پوری کتاب پورا تو بالاستیعاب پڑھنا، پورا تمام باتوں کو پڑھنا تو مشکل ہوگا، لیکن جو ضروری اہم باتیں ہیں ان کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. فرماتے ہیں کہ انسان اپنے عمل پر اعتماد کرتا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ اپنے عمل پر اعتماد کرنے کی علامت یہ ہے کہ جس وقت انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت انسان کی رجا میں کمی آ جائے. یہ تو ان کا ملفوظ ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں ذہن میں یہ خیال آتا ہے, اچھا اب میں دعا مانگوں گا تو قبول ہو جائے گی, اب مجھے ذرا اور قرب کے مراحل آسان ہو جائیں گے, اب یہ فلانی چیز میرے لیے آسان ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اعمال صالحہ کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں رجا ہے, لیکن امید جب انسان رکھے اور رجا جو رکھے وہ اللہ کی ذات پر رکھے, اعمال کے اوپر نہیں کہ اچھا میں اعمال کر رہا ہوں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کوشش کرتا رہے, لیکن اخیر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں نہیں کرتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں یہی تھیں کہ عمل کرنے کے بعد یا اللہ تو قبول بھی فرما لے. کعبہ بنا رہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, قبول کر لے اس لیے کہ ہم نے تو یہ ظاہری کوشش کر لی. تو انسان اپنے اعمال پر اعتماد اتنا نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد ہونا چاہیے. اور انسان سوچے ہاں ٹھیک ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں, لیکن اپنی غلطی کیسے پہچانے گا انسان؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے اس وقت اگر رجا اور امید میں کمی آ گئی, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیک اعمال پہ امید رکھی تھی. ہم نے تو نیک اعمال پہ امید نہ رکھی جائے. ہاں نیک اعمال کو ذریعہ ضرور بنائیں گے ہم, لیکن امید اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت پر ہوگی. من علامت الاعتماد علی العمل, انسان کے عمل پر اعتماد کرنے کی علامت یہ ہے کہ جس وقت انسان سے غلطی ہو جائے تو اس وقت رجا اور امید میں کمی آ جائے. آگے فرماتے ہیں, ارادتک التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ وارادتک الاسباب مع اقامت اللہ ایاک فی التجرید انحطاط عن الہمۃ العلیہ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری اس کی مشغولیات سے مراد یعنی بیکار نہیں, ضروری یا دینی مشاغل انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا فلانے کے پاس جانا ہے, اچھا یہ کرنا ہے, اچھا یہاں یہ کرنا ہے, ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں انسان جس کو کہتے ہیں تبتل اور یکسوئی حاصل نہیں ہوتی اپنی دوسری چیزوں میں, لیکن وہ عبادات ہی سے متعلق ہیں, مخلوق کی خدمت ہی سے متعلق ہیں جو ذمہ داریاں اس پر رکھی گئی ہیں, اور اس میں سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ظاہری اسباب کے ساتھ رکھا ہے اور عبادت کی بھی توفیق دی ہے, جو عبادتیں جو مقصود ہیں اس کی بھی توفیق دی ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھا نہیں بس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو کر بیٹھ جاؤں, یہ سب چیزوں سے الگ ہو جاؤں اور تنہائی اور تبتل ہر طرح اختیار کر لوں, کبھی کبھی عارضی تو وہ تو مطلوب بھی ہے کہ انسان کبھی مثلاً 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کے تنہائی اختیار کرے, وہ تو روزانہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی ہے, اور رمضان کے مہینے میں تبتل وہ تو سنت ہے. تو کبھی کبھی تھوڑا وقت وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انسان مستقلاً سب چیزوں سے الگ ہو کر نکلنا چاہے تو فرماتے ہیں کہ یہ مناسب ارادہ نہیں ہے. ارادہ تو تجرید تمام اسباب اور تمام علائق سے نکل کر اکیلا ہو جانا, اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے, یہ من الشہوۃ الخفیہ, یہ چھپی ہوئی شہوات میں داخل ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں تنہائی میں چلے جاؤں اور آ کر عبادت کرتا رہوں, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اندر سے ایک شہوت خفیہ ہے. کیوں؟ اب تنہائی میں جا کر عبادتیں کرے گا تو لوگ سوچیں گے بہت بڑے بزرگ بن گئے کہ تنہائیوں میں عبادت میں لگ گئے, دنیا سے بے تعلق ہو گئے, لوگ تعریفات زیادہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کبھی کبھی یہاں بھی شیطان انسان کو یہاں آ کر مار دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی خفی شہوت ہے جس کو انسان پہچان نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں دیکھو کہ حقوق کیا ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے, ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی انسان کوشش کرے. آگے فرماتے ہیں کہ دوسری جانب بھی, وہ ارادتک الاسباب مع اقامت اللہ ایاک فی التجرید, اللہ تعالیٰ نے جب تنہائی میں رکھا ہے, علائق سے الگ رکھا ہے, اور انسان اپنی عبادت میں مصروف ہے اور اس کو یعنی بہت زیادہ ادھر ادھر کی مصروفیات انسان کے ذمے نہیں رکھی, انسان سوچتا نہیں مجھے یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے. تو کبھی تو ہوتا ہے کہ ضروریات ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان پیچھے ہٹ نہیں سکتا, وہ تو من جانب اللہ گویا کہا جا رہا ہے کہ جاؤ. کبھی انسان خود اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود آگے پیش نہ کرو، کہ وہ ارادتک الاسباب مع اقامت اللہ ایاک فی التجرید، تجرید کے اسباب اختیار کرنا اور مشہورت کے اسباب اختیار کرنا، اس طرح کی چیز اسباب اختیار کرنا، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا ارادہ کرنا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں تجرید اور تبتل میں رکھا ہے، یہ ایک اونچے مقام سے نیچے مقام کی طرف آنا ہے، تو اس کی بھی کوشش نہ کرو. آگے فرماتے ہیں سوابق الہمم لا تخرق اسوار الاقدار. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ارادے، جن کی صلاحیتیں بھی اور ارادے بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، کریں گے اور اچھا یہ کر سکتا ہوں میں. تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ فلانے نے کہا ہے کہ کر لوں گا تو یہ کر ہی لے گا، عام ذہنوں میں ہوتا ہے. چاہے ہم کسی میدان میں اس کو لے لیں، علاج کے سلسلے میں لے لیں، کوئی بیمار ہے اور کوئی بہت بڑے ماہر ڈاکٹر کے پاس انسان جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا، آخر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، تو لوگوں کی سوچ کیا، نہیں نہیں اب علاج ہو جائے گا. تو یہ ذہنوں میں، بعض ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، نہیں نہیں وہ اگر وہ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے تو علاج ہو جائے گا. یہ صرف ایک مثال ہے علاج کے اعتبار سے، یہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی میدان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کرنا ہے، فلانا شخص اچھا وہ تیار ہے بس پھر تو کام ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں اس طرح نہیں سوچی جاتیں. فرماتے ہیں سوابق الہمم، کسی کی ہمتیں اور صلاحیتوں کا مضبوط اور اونچا ہونا یہ تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ ہو کر رہے گا. نظر اللہ کی تقدیر پر رکھو، نظر صرف اسباب پر نہ رکھو. اسباب انسان اختیار کرے وہ تو ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن نظر اسباب پر نہ ہو، نظر مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر ہو. اس لیے کہ یہ جتنی بھی صلاحیتیں، جتنی بھی کسی کی ہمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تقدیر کی دیواروں سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. ارح نفسک من التدبیر فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تدبیر کرنے سے راحت پہنچا دو، تدبیر زیادہ نہ کرو. ظاہری اسباب انسان کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے اس کے اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں، معاش ہے، کمانا ہے، ظاہر ہے کھانا کھانے کے لیے بھی انسان کو کھانے کے، یعنی کھانے کے لیے جانا، کھانے کے لقمہ بنانا، یہ سب چیزیں کرنی ہے، وہ تو اسباب اختیار کرنے ہیں. جو تدبیریں ظاہری ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہیں. فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تدبیروں میں نہ پڑو، ارح نفسک، اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ، اور زیادہ مشقت میں پڑو نہ پڑو، بہت زیادہ تدبیریں کر کے، اس کا اہتمام کر کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے تمہاری. فما قام به غیرک، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ذمہ داری لے لی ہے تو کیوں اپنے آپ کو اس میں تھکاتے ہو. آگے اسی کو تھوڑا سا اور وضاحت سے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اجتہادک فیما ضمن لک و تقصیرک فیما طلب منک دلیل علی انطماس البصیرت منک. فرماتے ہیں کہ انسان کے ذمہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی حکم دیا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اپنی جو انسان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا، ظاہر ہے انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، کھانا ہے، دنیاوی ضروریات ہیں، اور عبادتیں ہیں. دو طرح کی ذمہ داریاں انسان پر ہیں، اپنی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور دینی ضرورتوں کا خیال رکھنا، دو طرح کی ضرورتیں. اتنا ہے کہ دنیاوی ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہاں تھوڑے بہت اسباب اختیار کر لو، باقی اصل تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. لیکن دینی امور میں، دینی امور جب آتے ہیں، عبادات کا سلسلہ آتا ہے، تو وہاں پر حکم کیا ہے، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها. اور آخرت کا اگر کوئی طلبگار ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سعیہا بس نہیں، سعیہا سعین نہیں، سعیہا، جو عربی جانتے ہیں کہ آخرت کے، آخرت اتنی بڑی چیز ہے تو آخرت کے لحاظ سے جیسی کوشش ہونی چاہیے ایسی، یعنی خوب کوشش کرے، خوب کوشش کرے. تو دنیاوی چیزوں میں تو کہا گیا کہ ہاں تھوڑی بہت کوشش کر لو، آخرت کے معاملے میں کہا گیا بہت زیادہ کوشش کرو جیسی آخرت کی کوشش ہونی چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیاوی امور میں کوشش زیادہ کرتا ہے، آخرت کے امور میں ہاں مقدر ہوگا تو کر لیں گے، توفیق ملے گی تو کر لیں گے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. فرماتے ہیں اجتہاد و کفی مادم الک، کوشش کرنا اس معاملے میں جس کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کوشش تو کریں گے سرسری حد تک، بہت زیادہ کوشش کرنے سے منع کر رہے ہیں. بہت زیادہ کوشش کرنا ان چیزوں میں جس کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے، اور کوتاہی کرنا، پیچھے ہٹنا، سستی کا معاملہ کرنا ان چیزوں میں جس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے انسان خوب کوشش کرے، سعیہا، وہاں انسان کم کوشش کرے اور پیچھے ہٹے. فرماتے ہیں دلیل علی انطماس البصیرت من, یا انسان کی بصیرت سمجھ کا صحیح نہ ہونا اور بصیرت کا بجھ جانا یا دل کا غیر یعنی روشن نہ ہونا ان چیزوں کی علامت ہے. لا یکن تأخر امد العطاء مع الالحاء فی الدعاء موجبا لیأسک فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور اس کے مطابق دعا کرتا ہے. تو دعا میں ایک تو انسان خود اپنے لیے متعین کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور یہ بھی متعین کر لیتا ہے کہ اچھا اس وقت تک چاہیے. دو چیزیں متعین کر لیں کہ ایک تو مجھے فلانی چیز اس طرح چاہیے اور اس وقت تک چاہیے, یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس وقت تک میرا یہ کام ہو جائے, اس وقت تک یہ کام ہو جائے. ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں انسان اپنے لیے متعین کر لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں تجویز کرنا, اپنے لیے کوئی چیز متعین کر لینا کہ مجھے یہ چاہیے. ایک ہوتا ہے تفویض, ایک ہوتا ہے تجویز. تجویز انسان خود طے کر لے کہ مجھے یہ چاہیے. تفویض کے معنی یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, باقی تیرے حوالے ہے, جو تو بہتر جانے وہ کر لے. تجویز اور تفویض میں فرق ہوتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان دعا مانگتا ہے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے, اس وقت تک ہو جائے, اور اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ لا یکن تأخر امد العطاء, اللہ کی طرف سے جب کوئی عطا, اللہ نے ہم نے جو دعا مانگی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے, تو حالانکہ انسان خوب اس یعنی گریہ‌وزاری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے, اس کے باوجود اگر جس وقت تک ہم نے چاہا تھا اور ہم نے سوچا تھا اس وقت تک وہ دعا قبول نہیں ہوتی, پورا نہیں ہوتا, تو فرماتے ہیں لا یکن, یہ چیز انسان کو مایوس نہ کر دے کہ بس میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی, چھوڑو. مایوس نہ کر دے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے, ادعونی استجب لکم, دعا قبول کرنے کی ذمہ داری تو لی ہے, لیکن ذمہ داری اس طرح لی ہے فیما یختار لک. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بندوں کی مصلحت دیکھ کر میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. انسان تو کبھی کبھی مانگ لیتا ہے مجھے یہ چاہیے, حالانکہ اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتی. کبھی کبھی انسان بہت مال مانگ لیتا ہے, حالانکہ مال ایسی چیز ہے کہ وہ آ گیا تو پتہ نہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے مال یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ان کی مخالفت کرنے والے میں سب سے آگے آگے وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو دنیا داری میں زیادہ تھے, شہرت میں زیادہ تھے. الا قال مترفوها, قرآن نے خاص طور سے ان الفاظ کو بیان کیا ہے کہ وہاں کے خوش عیش دنیا میں پڑے ہوئے راحت و آرام والے لوگ, ان لوگوں نے مخالفتیں زیادہ کی تھیں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں بھی وہی آتا ہے کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون, ہم آپ کی بات مانیں حالانکہ آپ کے پاس بیٹھنے والے تو یہ کم درجے کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی پیشکش کی گئی تھی کہ ان کو ہٹائیے فقراء کو تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے. تو بہرحال یہ چاہے مال ہو یا چاہے کوئی اور چیز ہو, انسان کبھی اپنے آپ کے لیے ایسی چیز مانگتا ہے جس کو نہیں پتہ کہ اس کے لیے وہ خیر بھی ہے یا نہیں, مانگ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی مصلحت کو دیکھ کر وہ دعا قبول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے خیر ہے تو ہاں ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں, نہیں ہے تو اچھا. دعا کا فائدہ تو ہے ہی, فائدہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت یہ ہے کہ یا تو جو چیز مانگی وہ اسی طرح مل جائے, یا یہ فائدہ ہے کہ اچھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اور کوئی نعمت دے دیتے ہیں, جو انسان نے مانگی وہ نہیں لیکن اس کے بجائے اور کوئی انعام اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی, اچھا اس نے تو اتنی بڑی نعمت مانگی حالانکہ اس پر تو آفت آنے والی تھی, چلو اس دعا کی برکت کے اس کی آفت کو روک دو. اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے تو جمع فرمائی دیتے ہیں کہ آخرت میں اس پر جو اجر و ثواب ملے گا, تو دنیا سے جانے والے جب آخرت میں دیکھیں گے جن کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ کہیں گے دنیا میں کاش کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, کہ اتنا بڑا اجر مانگنے پر نہ ملنا, اتنا بڑا اجر. تو وہ تمنا کریں گے آخرت میں کہ کاش کہ ہماری دعا قبول ہی نہ ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو جانا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے دعا قبول کرنے کی, اس کے مطابق جو اللہ ہمارے لیے منتخب کریں, جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اختیار کریں مصلحت کو دیکھتے ہوئے. لا فیما تختار لنفسک, یعنی کہ تم اپنے لیے جو منتخب کر لو وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہی چیز دے دے جو ہم نے مانگی ہے لیکن ہمارے متعین کیے ہوئے وقت میں نہیں, ابھی چاہیے, اس مہینے میں چاہیے, نہیں. ہو سکتا ہے کہ اچھا دو مہینے کے بعد ملنے میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ دو مہینے کے بعد عطا فرما دیں گے. تو جو چیز ملنے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منتخب فرماتے ہیں, کب ملنے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منتخب فرماتے ہیں. الاعمال صور قائمه وارواحها وجود سر الاخلاص فيها. فرماتے ہیں کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، جو کچھ بھی عبادتیں کرتا ہے، نماز ہے، دعا ہے، روزے ہیں، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب ایک ظاہری شکل ہے. جیسے ایک انسان کے ایک جسم ہے، انسان کے جسم ہے جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ جسم ہمارے رکھنے کے قابل نہیں رہا، اس کو اب دفن کر دیا جاتا ہے. یہی حکم ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. چاہے وہ جیسا بھی شخص ہو، جتنا بھی اونچے شخصیت ہو، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ بھی ایک جسم ہیں جس میں کوئی روح نہیں. روح اس کی کیا ہے کہ سر الاخلاص فیہا، کہ اس میں اخلاص پایا جائے. تو ہماری عبادتوں میں جتنا اخلاص ہوگا اس کے لحاظ سے اس کے اندر روح، اس کے لحاظ سے اس میں طاقت ہوگی. تو فرماتے ہیں صرف ظاہری اعمال جو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، وہ غنیمت ہے، لیکن یہ کوشش کرو کہ ان اعمال کے اندر روح اور قوت پیدا ہو جائے. اور روح اور قوت پیدا ہوتی ہے اخلاص کے ذریعے سے. تو الاعمال صور قائمہ، اعمال ظاہری شکلیں اور صورتیں ہیں، اور اس کی روح اس میں اخلاص کا پایا جانا ہے. ادفن وجودک فی ارض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے وجود کو کسی ایسی زمین میں دفن کر دو جو بالکل گمنام ہو. کہتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز اگانا چاہتا ہے، گھاس اگاتا ہے، یہاں پر تو گھاس لوگ اگاتے ہیں لیکن گھاس اگائے، یا چلو کھیتی اگاتے ہیں، یہاں ہر طرح کی کھیتیاں بھی ہیں، تو جب یہ پیداوار اگائی جاتی ہے، کھیت ہو یا گھاس ہو یا کوئی بھی چیز اگائی جاتی ہے، تو اس کے لیے کرتے یہ ہیں کہ چلو گھاس تو ویسے ہی ہر جگہ اگ جاتی ہے، لیکن جو کوئی اچھی چیز انسان اگانا چاہتا ہے، قیمتی چیز، تو اس کے لیے کوشش یہ کرتا ہے کہ بیج اندر زمین کے اندر چلا جائے. اس لیے کہ زمین کے اوپر اگر بیج ڈال دیے تو ہو سکتا ہے اگ جائے، لیکن وہ کامل اچھی طریقے سے اگے گا نہیں. اچھی طرح تب اگے گا جب زمین کے اندر چلا جائے اور زمین کے اندر وہ دب جائے. تو بیج اللہ نے اس میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں کام میں کب آتی ہیں؟ جب اس کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اگنا شروع ہوتا ہے، اس سے پھر درخت نکلتے ہیں اور بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سالوں تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کہ جن لوگوں نے کسی زمانے میں اپنے آپ کو مٹایا، تواضع اختیار کیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا درخت بنایا، درخت تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ سالہ سال تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جیسے ہم ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم جتنے اسلاف کے نام لیتے ہیں وہ تھے کسی زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا. بالکل سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے تو وہ بہت بڑے مصنف اپنے وقت کے، بہت بڑے صاحب تصنیف تھے اور رہے ہمیشہ. تو ان کا ہمیشہ بس ایک چیز ذہن میں رہتی تھی کہ نہیں، کچھ کمی ہے، جو جس کو کہتے ہیں وہ اخلاص کی، تعلق مع اللہ کی، وہ کمی محسوس فرماتے رہے. آخر پھر ارادہ کر ہی لیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور بہت یعنی جب وہ متاثر ہوئے تو پھر بیعت بھی ہوئے. خیر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ تشریف لائے تھے حضرت تھانوی کے پاس. جب واپس جانے لگے تو حضرت تھانوی سے عرض کرتے ہیں کہ کوئی نصیحت کر دیجئے. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی کا تو کتنا اونچا مقام، وہ فرماتے ہیں میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑی کتابوں، اتنے سارے کتابوں کے مصنف، اتنے صاحب علم، میں ان کو کیا نصیحت کروں. لیکن حضرت تھانوی کا ایک اصول تھا جو ہم سب کے لیے بہت مفید ہے. فرماتے ہیں کوئی بھی موقع ہوتا، کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال کرتا، میں ہمیشہ اس کا جواب دینے سے پہلے، جیسے ہی اس نے سوال کیا، میں فوراً دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ یا اللہ کوئی اچھا جواب میرے لیے میرے دل میں القا فرما دیں. یہ ہوتا ہے کہ بس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کسی نے کوئی بات شروع کی، یا اللہ یہ پتہ نہیں کیا سوال کرے گا، اچھا جواب میرے دل میں القا فرما دے جو اس کے لیے مفید ہو. فرماتے ہیں میں نے دل میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارے بڑوں کی ایک بات ہے اور ایک ہی بات واقعی جو سب باتوں سے قیمتی، کہ اپنے آپ کو مٹا دو. یہی چیز ہے جس سے انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ کبر، عجب، یہ چیزیں انسان کو، اور آج کل یہ طرح طرح کی چیزیں انسان کو شہرت کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. تو حکم یہ ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو مٹا دو. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. اپنے آپ کو جو لوگ بلند کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، گرتے بھی اسی طرح ہیں. اپنی طاقت سے انسان جب اوپر جاتا ہے تو گرتا بھی اتنا ہی اوپر سے ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلند کرے، اس کو کون گرا سکتا ہے. یہی فرق ہے، یہ فرق ہے. جو اپنے آپ کو مشہور کرنے جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی حالات بھی مشکل پیش آ جاتے ہیں, چاہے جو بھی اسباب اس کے بن جائیں, لیکن ہمارے اکابر اور مشائخ کا حال ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو, حالانکہ وہ اپنے آپ کو مٹانا چاہتے تھے لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مشہور کیا. تو یہ فرق ہے کہ اپنی کوشش سے کر رہا ہے یا من جانب اللہ ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ادفن وجودک فی ارض الخمول, اپنے وجود کو دفن کر دو زمین میں, بھی نہیں فرما رہے فی ارض الخمول, گمنام زمین. بہت بڑے ہمارے بعض مشائخ کا مقولہ ہے کہ بعض حضرات بڑے بڑے بزرگوں کے پاس بھی ان کے خادموں میں اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ کے خادم خاص بن گیا, وہ بھی شہرت کے ذریعہ بن جاتا ہے. تو وہاں پر تو ظاہر ہے ہم کسی کے لیے نہیں, صرف اپنے لحاظ سے کہ یہاں پر بھی انسان یہ دھیان رکھے کہ کہیں شیطان کہیں کوئی حملہ تو نہیں کر رہا, کوئی برا خیال تو نہیں ڈال رہا ہے کہ کوئی اتنی بڑی جگہ ہم چلے گئے اور اچھا لوگ یہ کہیں گے اچھا اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ ان کا تعلق رہا, تو وہ بھی انسان کے لیے کبھی کبھی انسان کے لیے وہ فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت معاذ بن القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ, جس وقت وہ بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے تھے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو اس وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری جو ہیں, ان کا پہلے جو سلسلہ تھا, ان کا تعلق تھا اصلاحی, وہ بھی حضرت میاں عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تھے ولایتی, ان سے تعلق تھا. ان کا نام, ان کے شیخ کا نام بھی عبد الرحیم تھا. وہاں سے خلافت اور اجازت بھی حاصل ہو گئی اور پھر اصلاحی سلسلہ بھی شروع ہو گیا بیعت وغیرہ کا. اس کے بعد ان کا اعلان ہوا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب, تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گنگو پہنچ گئے بیعت ہونے کے لیے. حضرت گنگوئی نے فرمایا آپ تو خود پیر ہیں, آپ کیا بیعت ہوں گے؟ تو انہوں نے سوچا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی وجہ سے مجھے بیعت میں قبول نہیں کیا جا رہا کہ دوسرے لوگوں کا, تو اپنے مریدین سے کہا کہ آج کہیں جانا ہو اپنے جا کے خود بیعت ہو جاؤ, میں تو خود اپنے شیخ سے بیعت ہونے جا رہا ہوں. یہ ان کی بڑائی کی بات تھی کہ نہیں سب کو کہہ دیا کہ اپنے جہاں اپنے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہو میں تو جا کر خود بیعت ہونے جا رہا ہوں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. اب حاضر ہوئے, حضرت گنگوئی نے بیعت بھی کر لیا, بڑے کمالات حاصل کیے, ظاہر ہے وہ تو تھے صاحب کمالات. تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت کا ارادہ فرمایا تو اس وقت وہ بھی حیات تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے. تو مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ تو حیات ہیں, ان کے پاس ہی چلے جاؤ. چونکہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا حکم تھا تو چلے تو گئے. فرماتے ہیں لیکن مجھے تو, میں نے تو دل یہاں دے رکھا ہے, وہیں بیعت ہوئے. فرمایا کرتے تھے کہ وہ اتنی بڑی جگہ اور مجھے تو اپنی اصلاح کرانی تھی, وہی طالب اصلاح تھے, طالب شہرت نہیں تھے, حالانکہ وہاں بھی اصلاح ہوتی, لیکن بس ان حضرات کا کمال تھا, توازو کی بات تھی کہ نہیں اتنی بڑی جگہ میں جا کر میں کیوں, میں تو جہاں پر میں اپنے اصلاح کرا سکوں, جن کے سامنے اپنے حالات پیش کر سکوں, جہاں اپنا تعلق رکھ سکوں, تو وہاں پر. تو حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اور حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑی عجیب کمالات کے انسان تھے. اور پہلے یہ تذکرہ آیا ہے کہ حضرت رائے پوری, حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بزرگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, مشائخ کی تعریفیں کرتے ہیں, میں اپنے حضرت کی تعریف اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس میں میری تعریف کی بو آتی ہے. میں اگر اپنے شیخ کی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کروں تو گویا ایک طرح سے اس میں اپنی تعریف کی بو آتی ہے, اس لیے میں نہیں کرتا, ورنہ ہمارے حضرت تو بہت اونچے آدمی تھے اور واقعی تھے, واقعی بڑے صاحب کمالات تھے. یہ فرماتے ہیں ادفن وجودک فی ارض الخمول, اپنے وجود کو دفن کر دو ایسی زمین میں. خمول کہتے ہیں جو پست ہو, گمنام ہو, یعنی ایسی جگہ اپنے آپ کو دفن کر دو جہاں شہرت کی کوئی جگہ نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کام بھی لے لیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ فما نبت مما لم یدفن, اس لیے کہ جب کوئی پیداوار اگتی ہے حالانکہ بیج کو زمین میں نہیں ڈالا گیا تو اس کا اگنا بھی اچھی طرح نہیں ہوتا, پیداوار اچھی نہیں نکلتی. یہی کہ طالب علمی کے دور میں چلو پڑھ لیا, یہ بھی العلم عز لا ذل فیہ یطلب بذل لا عز فیہ, وہ تو ٹھیک ہے کہ علم بھی ایک عزت کی چیز ہے اور جب حاصل کرتے ہیں تو اس میں ماتحتی بھی ہوتی ہے, قانون پہ بھی چلنا پڑتا ہے, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ایک روٹین ہے, سب لوگ کر رہے ہیں اور آگے اخیر کے لحاظ سے یعنی وہ بات نہیں آتی کہ اچھا ٹھیک ہے, ایک ظاہری علم کا سلسلہ ہے, تو اس لیے ہمارے مشائخ میں ایک عام طریقہ یہ رہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اصلاحی تعلق کا سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں کہ اپنے آپ کو مٹانا ہے, یعنی کہ ہم جو فیصلہ کریں گے, ہم جو رائے قائم کریں گے وہ ہوگا نہیں, ہم بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے مشورے پر چلیں گے. اپنے آپ کو ماتحت رکھنا یہی عادت ہونی چاہیے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ پہلے ایک بزرگ سے بیعت ہوئے, ان سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی, دوسرے سے بیعت ہوئے ان سے خلافت حاصل ہوئی تیسرے سے بیعت ہوئے خلافت حاصل ہوئی یہ مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ بس وہ ایک کے بعد دوسرے سے سلسلہ اپنے آپ کو بس ماتحت رکھنا ہے کسی نہ کسی کے یہ نہیں کہ اچھا اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائے اور اپنی خود رائے پر یہ چیزیں انسان کو کبھی کبھی غلط راستے پر لے جاتی ہیں تو اب انسان پڑھ لیتا ہے علم بھی حاصل کر لیا اس کے بعد پھر اب کوئی ذمہ داری مل گئی امامت کی مل گئی اور امامت تو ایسی چیز ہے کہ اچھا ہفتے میں ایک بیان کر لیا تو مولانا واہ بہت اچھا بیان کیا آپ نے تعریفات بھی ملتی ہیں اور ظاہر ہے انسان سوچتا ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے واقعی لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں یہ چیز انسان کو ہے نا آگے شروع میں اتنا شروع میں انسان ان چیزوں میں لگ جائے اور کسی کی ماتحتی میں نہ ہو تو یہ چیزیں آگے جا کر وہی جس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیداوار اتنی پکی پیداوار نہیں ہوگے گی اس لیے کہ ابھی تک اس کو زمین کے اندر دبایا نہیں تھا اوپر اوپر تھا اور اگنا شروع ہو گیا یہ مائک ہے یہ اسٹیج ہیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ انسان کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز مل جائے یہاں چلے جاؤں اوپر پہنچ جاؤں لیکن یہ چیزیں انسان کو بسا اوقات نتیجے کے لحاظ سے انسان کو پھر آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے روک دیتی ہیں تو انسان کو اپنے آپ کو مٹانا اور دبانا یہ بھی ضروری ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک